اور سورہ مبارکہ کی فادیت اور فضیلت پر ابتدائی کلام آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند جمعے سے پیش کیے جا رہے تھے. توحید باری تعالیٰ پر, رب کریم کی وحدانیت پر اور رب کریم کی یکتائی پر جو دلائل پیش کیے گئے تھے اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں. سورہ انعام کی ابتدائی آیات کی تشریح اور توضیح کے اندر پیش کر دیا گیا تھا. اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا ہی سے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنے فہم اور اپنی استعداد نظر کو تیز کرتے ہوئے شرک کی وادی اور اہل شرک سے اور بتوں سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے جس نے اسے مارز وجود میں لایا ہے اس خالق وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے وہ اپنی تمام تر توجہ صرف کرے. رب کریم نے شاہ فرمایا, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہے کہ جس نے اس آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور, جس میں اللہ رب العزت نے اندھیروں اور نور کو پیدا کیا, روشنی اور اجالے کے سلسلے کو پیدا کیا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, تو جنہوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے رہے ہیں, وہ ہوش نہیں کرتے, وہ تو ایک مکھی کا پر بنانے پر قادر نہیں ہے, تو وہ ان کے معبود اور وہ ان کے الہ کیسے ہو سکتے ہیں. مزید اللہ رب العزت نے آسمانی علوی دنیا اور سفلی دنیا کے ذکر کرنے کے بعد اب انسان کو اپنے وجود میں مبتلا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین پر تمہاری نظر نہ پڑے اور اتنی واضح اور روشن مثال دیکھ کر بھی تم اگر خدا وحدہ لا شریک کی پہچان سے آراستہ نہ ہو سکو تو فرمایا کہ اپنے وجود ہی کو دیکھو کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا, کہ تم یہ دیکھو کہ رب کریم نے تمہارے اس وجود کو, تمہارے اس جسے کو اور یہ تمہارے حسن پر آراستہ جو تمہارا جسم ہے اس کو رب کریم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تم اس وجود کو کچھ اور سمجھتے ہو؟ آؤ ہم تمہیں اس کے سامنے تحقیق پیش کرتے ہیں کہ یہ جسم تمہارا جو ہے یہ کسی اور چیز کی پیداوار نہیں, بلکہ تم بعد میں جا کر ترقی کرو گے, اس بحث کو سمجھو گے, لیکن ہم تمہیں تمہارے وجود کی طرف پہلے توجہ دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے وجود کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا, پھر مقرر کی ایک میعاد تمہاری زندگی کی, ایک میعاد تمہاری زندگی کی مقرر کی, تمہیں مٹی سے پیدا کر کے ایک میعاد تمہاری زندگی کی مقرر کی. واجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون, الرب کریم شاہ فرماتا ہے جب تمہاری زندگی کی ہم نے میعاد مقرر کر دی, وہ ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تم اس میں شک کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی انسان کے وجود کی طرف کلام کر کے اس کی استداد فکر کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے خارج میں اور اپنے داخل میں, اپنے اندر اور اپنے باہر ذرا غور کرو رب کریم کی وحدانیت پر, اس کے وجود پر, کہ یہ کارخانہ قدرت یوں ہی نہیں چل رہا. ابھی دلائل سب توحید کے شروع ہو گئے ہیں کہ تم ذرا غور کرو یہ آسمان اتنا بڑا بغیر سکون کے کھڑا ہوا ہے, اسے کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ اور یہ فلک بوس پہاڑیاں ہیں, اس کے سلسلے کو کس نے جاری کر دیا ہے؟ یہ زمین پر لہلاتی ہوئی گویا کہ سبززار لالازار کھیتے ہیں, اور یہ منہ پھاڑا ہوا سمندر موجود ہے, اسے خشکی پر کس نے روکا ہے اور اس سمندر کو کس نے پھیلایا ہے؟ اور تم یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے کہ یہ ایک جھٹکے میں تمہاری وجود میں نہیں آئی, اس کا بنانے والا کوئی ہے؟ اس وجود کی طرف اپنی توجہ کو لے کر چلو. فرمایا کر یہ بھاری بھرکم اور بڑی اور واضح دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود اگر تمہارا استعداد فکر جوان نہیں ہوتا, وہ اس بات کی طرف برنگیختہ نہیں ہوتا, تو فرمایا کہ اب تم اپنے وجود کو دیکھو کہ تمہارا یہ جسہ, یہ تمہارا جسد جو ہے, یہ بھی تم نے خود نہیں بنایا بلکہ ہم نے اسے مٹی سے بنایا ہے, ہم نے اسے مٹی سے بنایا ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کو ایک عمر دی ہے, یہ ایک عمر تک اپنے شباب پر رہے گی. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم تمہیں ایک عمر کے شباب دیں گے پھر گھسیٹ کر اسی بچپنے کی طرف لے آئیں، اور پھر تم اپنی حیثیت کو پہچان لو گے کہ جناب وہ کون سی ذات ہے کہ جو تمہیں ایک چھوٹے سے قد سے ایک تناور درخت کی طرح مضبوط کر دیتا ہے، پھر اسی مضبوط جسے کو لا کر اس بچے کی طرح بالکل نرم اور گداز بنا دیتا ہے. تو فرمائے تمہاری زندگی کے نشب و فراز جو ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے خود نظام زندگی موجود ہے، کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. فرما اور غور سے سنو کہ صرف آسمان اور زمین ہی کو رب نے نہیں جانا پیدا کیا ہے، اور صرف تمہارے وجود ہی کو نہیں پیدا کیا. مٹی سے تخلیق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں حدیثیں بھی پیش کی تھی کہ انسان کو رب کریم نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنات کو رب کریم نے خاص آگ کے وہ شعلے جو آگ سے نکل کر اوپر روشن ہو جاتے ہیں، ان حرارت والے اور روشن والے سرخ شعلوں سے جنات کو پیدا کیا گیا. سورہ رحمان کی پہلی آیت اس بات کی گویا کہ اس تسلسل کے ساتھ جو قدرت کی دلیلیں بنتی ہیں اور جس کو فبئی آلہ ربکما تکذبان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ان دلائل میں پہلی دلیل یہ ذکر کی گئی ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے، جو مٹی دھوپ لگنے کے بعد کرکری ہو جاتی ہے اور اس سے بجنے کی بات آتی ہے. فرمایا کہ وہ ریت نما جو مٹی ہے اور انتہائی خشک جو مٹی ہے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ خلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے جنات کو آگ کے دہکتے ہوئے شولوں، وہ آگ جس جو جب دہک رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو اس کو شولے ابھر رہے ہوتے ہیں بلبلے کے طور پر، غبار کے طور پر، دھوئیں کے درمیان بغیر دھوئیں کی جو آگ ہوتی ہے، فرمایا خالص اس آگ کے شولوں سے کہ جس میں دھوئیں کا کوئی ذرہ نہیں ہوتا، ہم نے اس سے جنات کو پیدا کیا ہے. تو یہاں سے یہ بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے. یہ آج کل جو غامدی فرقہ آج کل ٹیلی ویژن پر بہت عام ہے، اس کے جو گرو تھے یہ اپنے آپ کو تو امین اصلاحی کا ماننے والا کہتا ہے لیکن دراصل یہ غلام پرویز وغیرہ کی پیداوار ہے. تو غلام پرویز وہ شخص ہے جو چکرالوی کے شاگردوں میں سے آتا ہے کہ جس نے سر سید وغیرہ سب اسی مزاج کے لوگ تھے کہ جو جنات کے منکر تھے، جنت کے منکر تھے، سب اس کو خیالی معراج وغیرہ سب اس چیز کے انکاری تھے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ پرویز نے اس پر لکھی بھی کتاب ہے اپنی آدم و ابلیس کے نام سے، اور بعد میں اب یہ کہ علماء ربانی نے اس کے بعد پرویزیت کا اتنا زبردست رد کیا کہ وہ حدیث کا منکر تھا، کہ جس کی بنا پر آج پرویزی فرقہ کھل کر حدیث کا انکار نہیں کرتا لیکن حدیث پر اشتقاق کے ساتھ مستشرقین کے راستے پر چلتے ہوئے حدیث پر ایک غیر محسوسی اعتراضات قائم کرتا ہے تاکہ ایک آدمی آگے چل کر پرویزیت کی دہلیز پر آئے اور مکمل حدیث کا انکار کر دے. جس میں ایک واضح ثبوت اس وقت جو جنرل مشرف نے جس شیطان کو اپنے محاسبے کے لیے کھڑا کیا وہ غامدی، اور جس سے حدود اللہ کو توڑنے کی کوشش کی گئی، تو یہ اسی کا پیداوار ہے. لیکن کھل کر حدیث کا انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ غلام پرویز نے جب کھل کے حدیث کا انکار کیا تھا تو پورے روئے زمین سے علماء ربانین کھڑے ہوئے اور اس فرقے کا گویا کہ سدے باب کیا گیا. تو اس میں دو گروہ ہوئے، ایک کھل کر حدیث کا انکار کرتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں ارشاد فرما دیا تھا جو مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے. سکا فرماتے ہیں آخری دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان میں سے ان کا سربراہ ایک ایسا ہوگا جو پاؤں سے لنگڑا ہوگا، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، اور اس سے کہے گا کہ ہمیں رسول کی قول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے خدا کا قرآن ہی کافی ہے. یہ مسند امام احمد میں صحیح روایت موجود ہے. اور آپ اگر عنایت اللہ چکرالوی کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ پاؤں سے معذور تھا اور ٹیک لگا کر گویا کہ بیٹھا کرتا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں اس بات کی وعید بتا دی تھی کہ آخری دور میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ٹیک لگا کر بیٹھے گا، پاؤں سے معذور ہوگا، اور وہ میرے احادیث کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. اسی کے یہ سارے گویا کہ یہ انہی کا جد مانوی ہے اور یہ اسی کی اولاد نکلی، غلام پرویز وغیرہ، غامدی وغیرہ. تو غامدی وہ شخص ہے جو کھل کر تو حدیث کا انکار نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. تو یہ دبے الفاظوں میں حدود اللہ اور اس قسم کی باتیں اور اپنے خیال میں قرآن کی آیتوں کو گویا کہ پیش کرنا. اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں غامدی کون شخص ہے، اس پر ایک لفظ پیش کر کے میں دوبارہ اس پر آ جاتا ہوں. دیکھیں قرآن عربی زبان میں اترا ہے. اب اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کا جو قرآن کو سمجھنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں تو عربی زبان میں لیکن ہم اس کو عربی لغت پر منطبق نہیں کریں گے، عربی ڈکشنری کے اوپر اس کو چسپانی کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس الفاظ کا کیا معنی کیا تھا، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس کا کیا معنی کیا تھا. اور پرویزیت اور غامدی فرقے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس چیز سے کنارہ کش ہوتے ہیں، وہ عربی کے الفاظ کو زمانہ جاہلیت کی عربی کے شاعری شعر شاعری میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اہل عرب ان الفاظ کو زمانہ جاہلیت میں کس معنی میں لیا کرتے تھے. تو وہ قرآن سے استدلال کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت کی اشعار کو مدد بناتے ہیں، اور اہل سنت اور مسلمان جو ہیں وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور تحقیق کے لیے زمانہ جاہلیت کی اشعار جو ہے وہ اس سے محض فہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تحقیق اور اس کا مذہب جو بناتے ہیں وہ صحابہ کے اقوال اس پر. یہ ایک بنیادی فرق ہے جو پرویزیوں کا اور احادیث کے قائل جو افراد ہیں ان کا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کی زبان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو اتھارٹی بنانے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اندر جو قصیدے لکھے جاتے تھے عربی زبان کی فاضیت اور معنی کو اجاگر کرنے کے لیے جو اشعار لکھے جاتے تھے، تو وہ عربی الفاظ کو، قرآن کے عربی الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار کو لے کر آتے ہیں، جبکہ ہم قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اشعار کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی تفسیر کے پابند ہیں. یہ گویا کہ بنیادی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پرویدی فرقہ ایک محدود حلقے میں محدود ہو کر رہ گیا، اور ظاہر سی بات ہے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اور یہی مانتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب تعلیم کتاب دیا گیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کے تاج سے سرفراز کیا گیا ہے، تو نبی پاک قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ قرآن کے الفاظ کا املا کرواتے ہیں، اس کا حجیہ کرواتے ہیں، اس کے الفاظ سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ. حکمہ سے مراد یہ کہ یہ الفاظ جو عربی زبان میں ہے تو یہ عربی زبان کے، لیکن قرآن اس کو کس ٹرمز میں لیتا ہے، شریعت کی کس اصطلاح میں یہ مستعمل ہوئی ہے، یہ والحکمہ کے اندر ہے کہ نبی یہ الفاظ بھی، مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو نبی کہے پڑھو ذالک تو صحابہ پڑھیں ذالک، تو یہ معاملہ ہو گیا ویعلمہم الکتاب. اب ذالک الکتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ اب جو سرکار معنی بتائیں گے یہ والحکمہ. نبی کا کام ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی سکھانا اور قرآن کے معنی بھی سمجھانا. اس لیے رب کریم نے صرف نبی پاک کو قرآن کا معلم ہی نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حکیم بھی بنایا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی سکھائیں گے اور الفاظ کے معنی بھی بتائیں گے، الفاظ کے معنی بھی بتائیں گے. تو یہاں پر ایک بنیادی مسئلہ یہ آتا ہے کہ جنات کا یہ خارج میں الگ وجود ہے یا جنات گویا کہ انسانوں میں کی ایک خلق ہے؟ تو سارے مسلمانوں کا قرآن کی اس آیت کے تحت نظریہ ہے کہ جناب جنات جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں بلکہ انسانوں سے ہٹ کر ایک مخلوق ہے، انسانوں سے ہٹ کر ایک مخلوق ہے. پرویزیت کا، غامدیت کا نظریہ یہ ہے کہ جناب انسان، جنات جو ہیں وہ انسان کا ہی ایک طبقہ خاص ہے، اور اس کی تعبیر پرویز نے اپنی کتاب آدم و ابلیس کے اندر یہ کی ہے، جس کی پوری تحقیق تقریباً 300-350 صفحے کی کتاب میں اس نے بڑی خرافات ذکر کی اور اپنی عقل کو آئیڈیل بنایا. میں ایک اور جملہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ مزید آپ کے ذہنوں میں اجاگر ہو جائے بات اور یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ انکار حدیث، وہ فتنہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اشعار. اور مسلمان وہ گروہ جو حدیث کو حجت مانتا ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہ زبان نبی اور زبان صحابہ کو اپنے لیے اتھارٹی سمجھتے ہیں. تو یہ تو بنیادی فرق ہو گیا ایک بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ ہے تو عربی زبان میں، اب ایک لفظ کئی معنوں میں ہوتا ہے، ایک لفظ کئی معنوں مشترک ہوتا ہے. ہمارے اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کان، تو کان جناب اس گوشت کے سماعت کے آلے کو بھی کہتے ہیں اور ہیرے جواہرات والے کان کو بھی کہتے ہیں، اور جو شخص جس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو اس کو بھی کان کے نام سے، بعد میں توضیح کے ساتھ کانا کہہ دیا جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کئی معنوں کے اندر ایک مختصر سلف پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح عربی کے اندر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں، عینن، عینن، عین یا نون، عین یا نون، عینن، اس کا ترجمہ اگر آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے، ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، تو اس کا معنی آنکھ بھی ہے، اس کا معنی پانی کا چشمہ بھی ہے، اس کا معنی گھٹنا بھی ہے، اس کا معنی جواہرات بھی ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے، قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا عین، اسی طرح لفظ صلات ہے،
اس کا معنی گھوڑا دوڑانا بھی ہے، سورین ہلانا بھی ہے، گوشت بھوننا بھی ہے، اور ایک مخصوص انداز میں جو ہم نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ بھی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں مشترک ہے۔ اب ہم جو نبی پاک کی زبان کو اور صحابہ کی زبان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں اور زمانہ جاہلیت کے اشعار کو صرف ایک معاون سمجھتے ہیں، اس کو اتھارٹی نہیں جانتے، اس کو صرف ہم ایک معاون سمجھتے ہیں مفہوم کو سمجھنے کے لیے، جبکہ غامدی اور پرویدی فرقہ جو ہے وہ اتھارٹی جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے اشعار کو زمانہ جاہلیت کے اور زمانہ رسالت کی تشریح و توضیح میں وہ شک کرتا ہے۔ وہیں پر دوسرا اختلاف کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ ایک لفظ قرآن کا جو کئی معنوں میں مشترک ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے آئین ان کی مثال دی ہے یا جناب لفظ صلات کی مثال دی ہے، کئی معنوں میں مشترک ہے، تو اب ہم پہنچتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جی واقیم الصلات، نماز کو قائم کرو۔ اب ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ صلات کا کیا معنی ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں بھائی صلات اردو زبان کا لفظ نہیں، کسی اور زبان کا لفظ نہیں، بلکہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس زبان کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے ڈکشنری اٹھانے کی۔ جب ہم عربی زبان کے ڈکشنری اٹھاتے ہیں تو لفظ صلات کا معنی ہم نے جاننا ہے، تو لفظ صلات کے ہمیں کئی معنی وہاں پر نظر آتے ہیں۔ لفظ صلات کا پہلا معنی ہمیں نظر آتا ہے سورین ہلانا، دوسرا معنی نظر آتا ہے کہ گوشت بھوننا، تیسرا معنی نظر آتا ہے کہ صحرا میں جو گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آگے کو صلات اور پیچھے کو مصلی کہتے ہیں، تو یہ کئی الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ایک معنی یہ بھی نظر آتا ہے کہ وقت مخصوص پر ارکان مخصوص کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر یا گھر میں رہ کر نماز ادا کرنا، جس میں رکوع ہے، قیام ہے، سات فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس حیثیت کے ساتھ عبادت کرنا، یہ ہے صلات۔ اب آپ دیکھیں پانچ سے چھ معنی ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے صلات کا، واقیم الصلات، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کس معنی کو لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت امت مسلمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لغت کو ایک طرف رکھتے ہیں اور صحابہ کی طرف چلتے ہیں۔ لغت سے ہم نے معنی سمجھ لیا ہے کہ معنی کیا بن رہا ہے، لیکن ایک معنی پر اس کو متعین کریں کیسے کریں، یہ ہمارا فکر نہیں، یہ ہمارا ذوق نہیں، یہ ہمارے استداد علمی نہیں، ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، اس کی تشریح توضیح ہم نے اپنے کانوں سے نہ سنی، لیکن وہ تمام کتابیں صحابہ کے شاگردوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کی، سینوں سے قلم و کرتاس میں نقل کی، اب ان کتابوں میں جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ عربی کا لفظ جو اتنے معنوں میں مشترک ہے، یہ کس معنی میں اس جگہ پر نبی پاک نے صحابہ نے استعمال کیا، اب جو معنی ہمیں تحقیق کے ساتھ وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ صبح سورہ بقرہ کی فلاں آیت کے اندر جو صلات کا لفظ آیا تھا، سرکار نے اس صلات کا معنی سورین ہلانے کا نہ کیا، گوشت بھننے کا نہ کیا، صحرا میں گھوڑا دوڑانے والی اداؤں کا نہ کیا، بلکہ اس سے مراد ایک وقت خاص میں ارکان خاص کے ساتھ حیت خاص کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا ہے، تو ہم لغت کے سارے معنی چھوڑ دیں گے اور سرکار کی ہدایت پر اسی ایک معنی کو متعین کر لیں گے۔ لیکن پرویزیت اور غامدیت کیا ہے، وہ اپنے نفس کے شرارے میں، نیا مذہب نکالنا ہے نا، وہ اپنے مذہب کے لیے لے کر کوئی بھی ایک معنی متعین کرتے ہیں۔ اور ہمارا کئی مسئلہ، میری بذات خود کئی دفعہ پرویزیوں سے اس بات میں بحث ہوئی ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، مجھ سے سوال کیا کہ جناب حدیث کا کیا ثبوت ہے، ہم نے کہا جی حدیث کا ثبوت یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، حکمت کا نام حدیث ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، حکمت کا نام حدیث نہیں ہے، یعنی ایک جاہلیت والی بات، حکمت کا نام حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہاں سے حکمت کا نام حدیث مراد میں نے کہا نہیں ہے تو پھر کیا مراد ہے، تو کہنے لگے جناب یہ قرآن ہی کا دوسرا نام حکمت ہے۔ ابھی ترجمہ بدل کر کہنے لگے کہ قرآن ہی کا دوسرا نام حکمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہی کا نام قرآن میں حکمت ذکر کیا گیا ہے، مجھ سے کہنے لگے یہاں پر قرآن ہی کا نام حکمت ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کی تفسیر دوسرے لفظ میں آئی ہے حکمت کے نام پر، قرآن کا دوسرا نام حکمت کے نام پر آیا ہے، اور مجھ سے کہنے لگے یہ واو یہاں پر جو ہے وہ قسمیہ ذکر ہوا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ قرآن محبوب کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دینے والا اور خدا کی قسم قرآن کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا۔ میں نے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا یہ واو اگر یہاں پر قسمیہ ہے تو پھر ماں قبل اسم کے نیچے زیر آتا ہے، جیسے وَتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، اور یہاں پر زیر نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اگر یہ واو قسمیہ ہے تو اس کو زیر آنا چاہیے، اور زیر نہیں آیا، زبر آیا ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہ واو قسمیہ نہیں ہے، یہ واو عاطفہ ہے۔ واو عاطفہ کہتے ہیں کہ دو مضمون کو جدا کرنے کے لیے، کہ جاءنی زید وعمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا،
تو یہ واو دونوں کے وجود کو جدا کر رہا ہے، دونوں میں مغایرت پیدا کر رہا ہے، دونوں میں گویا کہ اشتراک نہیں بلکہ تفاوت پیدا کر رہا ہے. تو یہاں پر واو عاطفہ ہے جس سے یہ معنی پیدا ہو رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ اور چیز ہے وَالْحِكْمَةُ اور چیز ہے. تو یہ ہم نے کیسے سمجھا؟ صحابہ کی تعلیم سے سمجھا. تو یہی بنیادی نقطہ ہے کہ قرآن کے معنی کئی لفظوں میں مشترک ہو جائیں تو اس کا کیا حل ہوتا ہے. اور یہاں پر قرآن نے اس مضمون کو واضح کر دیا کہ جنات کا وجود انسانی وجود کا کوئی شعبہ نہیں ہے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ دیہات میں رہنے والا شخص جنات ہے، انسانوں کا ایک شعبہ جو دیہاتی ہے وہ جنات ہے، اور جو شہر میں رہتے وہ انسان ہے. یہ خام خواہ شریعت مطہرہ میں ایک غلط نظریہ نکالنا ہے، اور ہمارا اس پر صرف ایک ہی سوال ہے جس کا جواب انکار حدیث کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب انسان جو دیہات میں رہتا ہے اس کو جن کہہ دیا جائے، اور جو انسان شہر میں رہتا ہے اسے انسان کہہ دیا جائے، اگر دونوں ہیں انسان تو دونوں کا مادہ تخلیق ایک ہی ہونا چاہیے، دونوں ایک ہی وجود سے بنے ہونے چاہیے. لیکن قرآن نے دونوں کے مادہ وجود کو فرق کیا ہے اور فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے بغیر دھوئے والی شعلے خاص شعلہ آگ سے پیدا کیا ہے. اگر جنات اور انسان کا وجود ایک ہوتا تو ان کا مادہ تخلیق کبھی الگ نہ ہو. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو پیدا کر دیا اور بیان کر دیا، اور رب کریم نے یہیں پر اس بات کو ذکر کیا کہ انسانوں اس بات پر غور کرو کہ هو الذی خم قضا اجلا، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک میعاد دے دی ہے. تو یہ مٹی کا جو تفسیر تھی اس پر میں نے یہ تھوڑی سی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح انسان شریعت کا مکلف ہے اسی طرح جنات بھی شریعت مطہرہ کا مکلف ہے. جس طرح ہمارے نزدیک حلال حرام ہے وہی شریعت ان کے نزدیک بھی ہے. سورہ جن کی پوری صورت اس بات کی بیان دریر ہے، اور شریعت مطہرہ کا یہ متحقق نظریہ ہے جس کا انکار کفر ہے کہ خارج کے اندر نہ نظر آنے والی چیزوں میں جنات کا وجود ہے، اور جو جنات کا وجود انکار کرے وہ کافر ہے. اس لیے کہ جنات یہی شریعت مطہرہ کے مکلف ہیں، ان میں بھی مذاہب ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی ان میں بھی مذاہب ہیں، ان میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ ہے. صرف وہ نظروں سے اوجل ہونے کی بنا پر انہیں لفظ جن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ کے اندر جن بھی شریعت مطہرہ کا مکلف ہے اور انسان بھی شریعت مطہرہ کے مکلف ہیں. تو رب کریم نے انسان کو جناتی وجود سے اور انسانی وجود کو پیش کر کے ہماری توجہ اس بات کی طرف لائی کہ دیکھو صرف اس کارخانہ قدرت ہی کو رب نے نہیں بنایا بلکہ اس کے اندر جتنی مخلوق ہے سب کو خدا نے پیدا کیا ہے. یہ ساری میٹھی میٹھی اور شفقت سے بھری ہوئی باتیں، نصیحت سے بھری ہوئی باتیں ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ شرک کا راستہ چھوڑ کر، گمراہی کا راستہ چھوڑ کر ہم اپنی استداد فکر کو اندر سے جوان کرے اور اپنے خالق کا پتہ پا کر اس کی طرف روانہ اور دبا ہو جائے. یہی سورت مبارکہ کی ابتدائی آیات کا گویا کہ عنصر ہے. اور یقیناً یہ آیات ایسی بین آیات ہے کہ سادہ ذہن ہو کر کوئی شخص پڑھے تو وہ خدا کے وجود کا کبھی منکر نہیں ہو سکتا، خدا کی وحدانیت کا کبھی منکر نہیں ہو سکتا. آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے دلوں کے اندر شمع توحید کو فروزہ فرما.